الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أدى الله له نزله في الجنة كل ما غدا أو راح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علی الصبح اور شام مسجد کو جاتا ہے یعنی دن کی ابتدا بھی مسجد سے شروع کرتا ہے اور دن کا اختتام بھی مسجد پہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی جنت میں تیار فرماتے ہیں صبح جاتا ہے یا پچھلے پہر. یعنی مساجد کا جانا مسجد میں چل کر جانا نماز کے لیے اہتمام کرنا. اب جو صبح شام جاتا ہے یقیناً وہ باقی نمازیں بھی مسجد میں جا کر کوشش کر کے پڑھتا ہوگا. دن مصروفیات کا ہوتا ہے, صبح و شام تو شاید بندہ گھر کی یا قریبی یا محلے کی مسجد میں جاتا ہے, دن کو بعض اوقات کام کاج پہ بھی نکل جاتا ہے, لیکن جسے نصیب ہو وہ وقت پر مسجد ضرور جاتا ہے. تو جتنی بار مسجد جانا ہے گویا جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے, نئی سی نئی نعمتیں تیار کی جاتی ہیں. ہم سنتے بھی رہتے ہیں بیان بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن بڑی عجیب بات ہے ہم ان اخبار صادقہ کو مانیں گے کب, یہ سمجھ میں نہیں آتا. چند روپے ملنے کی امید ہو تو ہم مشکل سے مشکل جگہ پہنچ جاتے ہیں, گھر چھوڑ دیتے ہیں, ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے ملکوں میں نکل جاتے ہیں. کیوں؟ وہاں پیسے ملیں گے. جنت کی خاطر مسجد تک جانا گوارا نہیں ہوتا, فرصت نہیں ہے, یہیں پڑھ لیں گے جا لیں گے. سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کریم نے ہمیں نسلاً بعد نسلاً اسلام نصیب فرمایا, مسلمان ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے, پہلا کلمہ اللہ کا نام کان میں پڑا, شاید پھر بھی ہمارے یقین میں کمی رہتی ہے. چند روپوں کے لیے اگر ہم دیار غیر میں اور کفرستان میں جا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ اعتبار ہو تو مساجد میں کیوں نہ جائیں. ہمیں دوسرے پر فتویٰ لگانے سے پہلے اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے اور غنیمت جاننا چاہیے اس وقت کو جو ہمیں اس دنیا میں فرصت نصیب ہے. سارے گزشتہ کو چھوڑ کر آئندہ کے لائحہ عمل کی اصلاح کر لینی چاہیے. وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدہم فابعدہم ممشی والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیھا مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں زیادہ ثواب لینے والا نماز کے معاملے میں وہ شخص ہے جو مسجد سے قدر فاصلے پر ہے, دور ہے, چل کر آتا ہے اور بر وقت آتا ہے اور جماعت کا انتظار کرتا ہے, جلدی آ جاتا ہے, کچھ وقت لے آتا ہے, تحیت المسجد پڑھتا ہے, سنت ادا کرتا ہے, کچھ دیر بیٹھ کر ذکر الہی کر لیتا ہے, پھر جماعت ہوتی ہے اور پھر نماز کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اس کو اس کی نسبت زیادہ ثواب ہے جو شخص نماز پڑھ کے سو رہا تھا, گھر میں ہی چار رکعت پڑھی اور لیٹ گیا, نماز تو اس کی بھی ادا ہو جاتی ہے, ثواب اس کو بھی ملتا ہے, لیکن کہاں وہ اور کہاں یہ. تو ہم اس کو بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر مسجد میں روپے پیسے درہم و دینار تو ملتے تو کوئی معذور بھی گھر نہ بیٹھتا, لیکن شاید ہمارے ایمان میں وہ قوت اور ہمارے اعتماد میں وہ طاقت نہیں ہے. وَن جَابِرٍ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاءُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَعَرَضَ بَنُو سَلْمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا أَقْرَبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ بَلَغْنِي أَسُنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَرِكُوا أَقْرَبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا نام یا رسول اللہ قد اردنا ذلك فقال یا بنی سلمت دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کچھ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے, کچھ لوگ وہاں سے سکونت چھوڑ گئے, ارد گرد کچھ مکان خالی ہو گئے, تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں. اس سے آگے بنو سلمہ کا محلہ تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ مکان بیچ دیں اور وہ خرید لیں, مسجد نبوی کے قریب ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو. انہوں نے عرض کی, ہاں یا رسول اللہ ہم اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا, اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو, تمہارے نقش قدم لکھے جائیں گے, اپنے گھروں میں رہو تمہارے نقوش پا لکھے جاتے ہیں. فرمایا تمہارے گھر دور نہیں ہے, چند سو گز ہوں گے یا کچھ گز ہوں گے یا سو گز ہوں گے, تو جتنا چل کر آتے ہو ہر قدم کا ثواب لکھا جاتا ہے, اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو, نماز کے ساتھ وہ زائد ثواب کیوں ضائع کرتے ہیں. تو ایک ایک قدم کا الگ درجہ ہے, ایک ایک اہتمام کا, وضو کرنے کا, جماعت کا انتظار کرنے کا, جماعت سے نماز پڑھنے, ہر معاملے کا الگ انعام ہے. حضور نے دو دفعہ دہرایا کہ تمہارے چل کر آنے کے نشانات لکھے جاتے ہیں, تکتب آثارکم تمہارے قدم لکھ شمار کیے جاتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابات في الله اجتماعا عليه وتفرقات عليه ورجل ذكر الله خاليا ففحاظت عيناه ورجل الله دعت امراه ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه الله اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات شخص ایسے ہیں جن کو اللہ کریم اپنے سائے کریم میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہو. وہ حاکم جو انصاف کرتا ہے، امام عادل، اللہ نے دنیا میں حکومت دی اور اس نے اللہ کے قانون کے مطابق انصاف کا حق ادا کیا. یاد رکھیں انصاف وہ ہے جو اللہ نے قانون عدل بنایا ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہم لوگوں نے اپنے اور یورپین اور مختلف قوموں کے قانون اپنائے وہ انصاف نہیں ہے، وہ ظلم ہے، عدل کے نام پر ظلم ہے. عدل صرف وہ ہے جو قوانین اللہ کریم نے مقرر فرمائے. تو وہ حاکم جو عدل کرتا ہے اور وہ جوان اللہ اپنے زیر سایہ رکھے گا جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں صرف کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے نکل جاتا ہے تو دل مسجد میں لگا رہتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے تو قرار آتا ہے. اور وہ دو شخص ان کو بھی اپنے سائے کرامت میں رکھے گا جو اللہ کے نام پر اکٹھے ہوں اور اسی کے نام پر بچھڑ جائے، جن کا اور کوئی دنیاوی معاملہ نہ ہو، صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے بچھڑ جائے. اور ایک وہ آدمی، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی، دکھاوے کا نہیں، اللہ کے ساتھ جس کا معاملہ ہوتا. اور وہ جوان جسے صاحب مال، صاحب حسن و صورت، خوبصورت عورت دعوت دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ کی ترغیب دے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے کے قریب نہ جائے، وہ بھی اللہ کے سائے کے زیر سایہ ہو. اور ایک آٹھواں وہ آدمی، ساتواں وہ آدمی جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اور اس کے اعلان نہیں کرتا پھرتا، حتیٰ کہ دایاں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ کے لیے کیا خرچ کیا. صدقہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ ہی معاملہ رکھتا ہے، پھر لوگوں کو احسان نہیں جتاتا پھرتا اور اشتہار نہیں دیتا پھرتا کہ میں نے اتنا دیا میں نے اتنا دیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَضْعَفُ عَلَى صَلَاةِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ 25 ضِيفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لم تخط خطوة إلا المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عندها بها خطية فإذا صلى لم تزل ملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم أرحمه ولا يزال أحدكم في صلاته منتظر الصلاة وفي رواية إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحسبه وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له واللهم تب عليه ما لم يوزي فيه ما لم يودس فيه متفق عليه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا گھر یا بازار میں یا جہاں کاروبار کرتا ہے دفتر میں یا اپنے دکان میں یا جہاں بھی ہے وہاں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنا 25 زیادہ ثواب پاتی ہے. پھر مسجد آتا بہت اچھا طرح سے وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے. اب تو ہمارا یہ تمام ہو گیا نا مسجد میں وضو کرنے کا اصول یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کو نکلے اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کا ثواب الگ ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور سوائے نماز کے اسے کوئی کام نہیں ہوتا تو ہر قدم پر اسے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. جتنا چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے گویا بلندی کی طرف جا رہا ہے اور اس کے گناہ ہر قدم پر گناہ گرائے جاتے ہیں. جب نماز پڑھتا ہے تو ہمیشہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک نماز میں رہتا ہے. نماز سے فارغ ہو کر بھی جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحمت کر یا اللہ اس پر رحم کر اور ہمیشہ تمہارا کوئی بھی جب تک نماز میں رہتا ہے یا نماز کا انتظار کرتا ہے یعنی جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز پڑھ لی اور پھر وہاں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے منزل پڑھ رہا ہے تو تب تک بھی وہ فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے نماز اس کو روک لیتی ہے یعنی نماز کے انتظار میں رکا ہوا ہوتا ہے تو فرشتے اپنی دعا میں یہ الفاظ زیادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس کی توبہ قبول فرما. اور جب تک اس کا وضو سلامت ہے اس پر مہربانی اور کرم اور رحمت نازل فرماتا رہے گویا وہ نماز والی رحمتوں کا تسلسل اس پر رہے. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کا طریقہ ہے کہ نماز پڑھ کے پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں مسجد کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو ذکر اذکار کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب نماز کی جگہ سے اٹھ گیا تو وہ درجہ جو وہ فرشتے دعا کر وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ تب تک رہتا ہے جب تک جہاں نماز ادا کی وہاں رکا رہا جب وہاں سے اٹھ گیا تو وہ کام ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اس کے وہاں قائم رہنے سے ہے. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم في احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم من يسالك من فضلك رواہ مسلم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید سے روایت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ یہ دعا کرے, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, اللہ مفتح لی ابواب رحمتک. اور جب مسجد سے باہر جائے تو یہ دعا کرے, اللہ منی اسالک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتا ہوں. اور فضل سے مراد, چونکہ مسجد سے فارغ ہو کر کاروبار پر جاتا ہے, تو فضل سے مراد حلال رزق اور پاک روزی بھی ہے کہ مسجد سے نکلتا ہے تو اللہ کے کرم کی بھی دعا مانگے اور اپنے بہتر روزگار کی اور حلال رزق کی بھی دعا کرے. ونبی قتادت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليرقى ركعتين قبل ان يجلس. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد جائے تو اچھی بات یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ لے اس سے پہلے کہ وہاں بیٹھے, یعنی دو رکعت نوافل ہوتے ہیں تحیت المسجد, اور یہ نوافل ہیں, کوئی فرض سنت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پڑھے تو بہت درجہ ہے, بہت بڑا ثواب ہے کہ مسجد میں آئے وضو کرے تو دو رکعت وضو کے تحیت الوضو, اور مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت پڑھ لے تحیت المسجد, تو بہت بڑا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ون قاب ابن مالک ان قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقدم من سفر الا نهارا فی الدحا فاذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. حضرت قاب بن مالک سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے ہمیشہ دن کے وقت شہر میں داخل ہوتے تھے. حضور کو اگر شہر کے قریب بھی شام ہو جاتی تو حضور وہیں ڈیرہ لگا لیتے, فوج کا مکان قیام ہو جاتا اور سورج طلوع ہونے کے بعد, کبھی شام مغرب کے بعد یا رات کو حضور شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے. تو صبح کو تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جلوہ افروز ہوتے, اس میں دو رکعت پڑھتے, وہاں بیٹھ جاتے, لوگوں کے معاملات سنتے سناتے, اور پھر تسلی سے خانہ انور کو رونق بخشتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ینشد دعالۃ فی المسجد فلیقل لا ردہ اللہ علیک فإن المساجد لا تبنى لہذا. یہ تو بڑی ماشاء اللہ بڑی ضروری حدیث ہے آج کے دور کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ آواز سنے کہ کوئی قصہ گم شدہ چیز کا مقصد سے اعلان کر رہا ہے کہ فلاں چیز گم ہو گئی میری, تو اسے چاہیے اسے جواب میں دے لا رد اللہ علیک, اللہ تجھے وہ چیز کبھی واپس نہ دے. مسجد سے جب گم شدہ چیز کا اعلان ہوتا ہے تو جتنے لوگ سنتے ہیں مسلمانوں کو ضروری ہے کہ جواب میں یہ بد دعا دیں کہ اللہ کرے یہ چیز تجھے کبھی نہ ملے, اس لیے کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائیں گی کہ وہاں گم شدہ چیزوں کا اعلان, یہ تو اللہ کی عظمت کے لیے ہیں. گمشدہ چیز کا اعلان کرانا کسی دکان پر جا کر کراؤ, بازار میں کراؤ, کہیں کراؤ, اب ہوتا ہی مسجد میں ہے. اور مسنون یہ ہے کہ جب کوئی آواز سنے کہ لا رد اللہ علیک, اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ دے, تجھے کبھی نہ ملے. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من ہذہ الشجرۃ منتنہ فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکۃ یتعزی مما یتعزی منہ الانس. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بدبودار پودے سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے ایزا پاتے ہیں اس چیز سے جس سے انسان ایزا پاتے ہیں. اس سے مراد ہے ایسی سبزیاں جو ہم کھاتے ہیں اور ان سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، جیسے پیاز یا تھوم یا ایک حد تک مولی وغیرہ سے بھی ہو جاتی ہے، ناگوار بو جس سے پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ حرام ہو گئی ہیں، نہیں حرام نہیں ہے، لیکن کھا کر جائے نماز پر نہیں جانا چاہیے فوراً، یہ مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی ایسی چیز اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں یا کوئی چیز کھا لیں یا کاوے کا کپ پی لیں جس سے اس کی بو رفع ہو جائے، یعنی اس کی بو نہیں آنی چاہیے. کھانا منع نہیں ہے، اس کی بو منع ہے کہ بو لے کر مسجد میں نہ آئیں. جو چیز انسانوں کو ناگوار گزرتی ہے وہ فرشتوں کو بھی ناگوار گزرتی ہے، تو وہاں تو فرشتے معمور ہوتے ہیں دعائیں کرنے پر بھی لکھنے پر بھی، تو انہیں ایزا ہوتی ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو مسجد جانا ہے تو بہتر تو یہ نہ کھائیں، آ کر کھا لیں مسجد سے آ کر کھا لیں، اور اگر کھا چکے ہیں تو کاوہ پی لیں یا گڑ کھا لیں یا کوئی ایسی چیز یا کچھ انتظار کر لیں کہ داتن کر لیں، خوشبودار داتن لگا لیں کہ بو نہ رہے. ون انسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البرا کو فی المسجد خطیت الوقارت ہوا دفن ہوا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، مسجد میں نے تھوکا جائے اور اس کا کفارہ اس کا دفع، اگر کسی کا تھوک نکل ہی گیا مسجد میں گر گیا تو اسے بھائی، چونکہ اس وقت تو مسجدیں عرصین اور کمرے کچے ہوتے تھے تو اس پر مٹی ڈالتے، تو اب تو الحمدللہ نہ سین کچے رہے نہ اندر کچے رہے، مسجدیں بڑی شاندار ہو گئیں. تو اصول یہ ہے کہ اپنے پاس کو رومال یا کوئی کپڑا رکھے، اگر کسی کو مرض ہے تھوک نہیں رکتا تو اس کپڑے میں تھوک کر مال دے، مسجد میں نہ تھوک. ونبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارزت علی اعمال امتی حسنها وسيئها وجدت في محاسن اعمالها الاذى يمات عن الطريق وجدت في مصابي اعمالها النخاسة تلقون في المسجد لا تدفن. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے. اس پہ بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ پیش کیے جاتے ہیں یا نہیں، پھر کچھ حضرات فرماتے ہیں روز کے روز پیش ہوتے ہیں، کچھ فرماتے ہیں ہفتے کے ایک دن جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، مختلف آراء ہیں. لیکن یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور کا ارشاد ہے. اب یہ اللہ کریم جانے اور اللہ کا رسول جانے، آمنا وصدقنا، جو حضور نے فرمایا حق ہے، ہمیں اس سے آگے جانے کی جرات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ کب پیش ہوتے ہیں، کس دن ہوتے ہیں، کیا وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے. جو حضور نے فرمایا وہ حرف بحرف حق ہے الحمدللہ. تو فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، یہاں تک کہ ان کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی میں نے یہ پائی کہ کسی نے راستے سے کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا، وہ بھی ان میں درج تھی. اور برائیوں کی طرف نظر فرمائی تو چھوٹی سے چھوٹی برائی وہ بھی نظر آئی کہ کسی نے مسجد میں تھوک دیا اور پھر اسے دفن نہیں کیا، اس پر مٹی نہیں ڈالی. تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ جب اعمال نامہ پیش ہوتا ہے تو اتنی باریک بات بھی سامنے لائی جاتی ہے تو پھر بڑے پہاڑ کہاں جاتے ہوں. تو اس سے اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کس دن پیش ہوتے ہیں، کتنے بھی سوچنا یہ چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میرا پیش ہوگا کیا. اگلی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے. سوچنا ہمیں یہ ہے کہ یہ میری حرکت و سکون، میری بول چال، میں دن میں کتنی گالیاں بک دیتا ہوں، یہ وہاں پیش ہوتی ہیں. کتنے جھوٹ بولتا ہوں، پھر بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہیں. کتنی چوری کر لیتا ہوں، اجرت لے لینا، کام نہ کرنا، کام میں سستی کرنا، یہ ساری چوری ہے. تنخواہ بھی لے لینا، رشوت بھی لے لینا، یہ ساری بددیانتی ہے. تو بندے کو سوچنا یہ ہے کہ میں دن بھر کرتا کیا ہوں، میرا کیا پیش ہوتا ہوگا. اس طرف دھیان نہیں کرتے، ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے. او یار، اگر آپ یہ کہتے ہو نہیں ہوتے تو ایک دن تو ہوں گے ہی، قیامت کے تو سب قائل ہیں، تب تو ہوں گے، پھر کیا ہوگا. تو ہمارا تو ایمان ہے جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ حق. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہماری سمجھ نہ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہے، آپ کا ارشاد حق. ون ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم الی الصلاۃ فلا یمسک امامہ فانما یناجی اللہ ما دام فی مصلاہ ولا عن یمینہ فان عن یمینہ ملکن وَلْيَبْكُ أَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدِمَاهِ فَيَدْفَنُهَا فِي رَوَايَةٍ أَبِي سَيِّدٍ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں کھڑا ہو تو اپنے آگے نہ تھوکے، اس لیے کہ وہ اللہ کریم سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اللہ کریم کے روبرو کھڑا ہے، تو سامنے تھوکے نہیں، دائیں بھی نہ تھوکے کہ نماز میں یہ خاص مقرر فرشتہ اس کے دائیں ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. ویسے تو کرامن کاتبین ہیں، لیکن نماز کے وقت اللہ کریم ایک خاص فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی تلاوت، اس کے رکوع و سجود، اس کی تسبیحات لکھتا جاتا ہے. اس لیے نماز پورے خلوص، پورے خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. حرف حرف ساتھ لکھا جا رہا ہے. اب بائیں طرف اگر مجبوری ہو تو بائیں طرف تھوک دے اور اسے دفن کر دے، پاؤں کے پاس تھوک کے پاؤں کے نیچے دفن کر دے. لیکن اب تو وہ بات بھی نہیں، اب مساجد پکی ہیں، پختہ ہیں، فرش ہیں، قالینیں ہیں، تو اپنا کپڑا پاس رکھ کے اس میں تھوک لے لے. اور ایک روایت میں ہے کہ بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کر اسے دفن کر دے، لیکن اب تو وہ دفن ہونے والا معاملہ گیا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرض الذی لم یقم منہ لعن اللہ الیہود والنصار اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد متفق علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں، جس سے آپ پھر اٹھے نہیں، آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی قبور کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، قبلہ نہ بنایا جائے، قبروں کے پاس نماز نہ پڑھی جائے. ہاں، آپ کسی بزرگ کی قبر کے ساتھ مسجد بنا لیتے ہیں، نماز قبلہ رجوع کر مسجد میں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں نماز تو اللہ کی ادا کر رہا ہوں، لیکن اس بزرگ کے پڑوس سے اس میں مزید برکت ہوگی تو یہ درست ہے. لیکن یہ سمجھیں کہ نماز میں یہ بزرگ شریک ہو گیا اور یہ میری نماز پہنچا دے گا تو یہ درست نہیں. نماز خالص اللہ کے لیے ہے. فرق ہوتا ہے، جیسے آپ سڑک پر ہم پڑھیں تو اور بات ہے، مسجد میں آ کر پڑھیں تو اور بات ہے، گھر میں پڑھیں تو اور بات ہے، مساجد میں آ جائیں, اور اسی طرح کسی نیک جگہ پر, کسی بزرگ کی جگہ پر قبر سے ہٹ کر, اگر قبر ہے اس میں چار دیواری بنی ہے تو اس کے باہر جا نماز بچھا کر قبر کی طرف منہ نہ ہو, قبلہ کی طرف ہو. اگر قبر قبلہ کی طرف ہے تو قبر سے ہٹ کر کپڑا بچھا لے, نماز پڑھے, مسجد بنا لے, کوئی حرج نہیں. برکت حاصل کرنے میں حرج نہیں ہے, اسی کو قبلہ بنا لینا یہ شرک ہے. تو حضور نے منع کیا تھا کہ میری قبر مبارک کو قبلہ نہ بنا لینا. اور یہود و نصارہ پر آپ نے آخری دم بھی لعنت فرمائی. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن پر دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائے.